الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الحق لومة لائم آمين يا رب العالمين. آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے بھارت میں سیکولرزم اور رام راج کی کشمکش اور اس کے پس منظر میں بھارتی مسلمانوں کے لیے صحیح لائحہ عمل. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر اپنی رائے کو بیان کروں دو باتیں تمہیدی طور پر عرض کرنی ہیں. ایک یہ کہ میرا عام طور پر بھی یہ تجربہ رہا ہے کہ میری باتیں اکثر و بیشتر ابتدا میں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، ان پر تشویش کا اظہار ہوتا ہے، یہاں تک کہ میرے اپنے رفقا بھی کچھ وقت لیتے ہیں ان باتوں کو سمجھنے. لیکن الحمدللہ میں اس پر مطمئن ہوں کہ جیسے وقت گزرتا ہے وہ باتیں لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں اور اندازہ ہوتا ہے کہ حق یہی تھا. بہرحال جس وقت وہ بات سامنے آتی ہے، جو بھی اس پر مخالفانہ رد عمل ہوتا ہے، اس کے ضمن میں اب تک بھی اللہ نے توفیق دی ہے کہ اس کو برداشت کیا ہے، جھیلا ہے، اللہ نے تحمل کی اور برداشت کی ہمت عطا فرمائی. آئندہ بھی اس سے اب بھی میں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دیے رکھے کہ ہم حق بات کہیں جہاں بھی ہوں، جو حق سامنے آئے اس کو برملا اس کا اعتراف بھی کریں، اعلان بھی کریں، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ کون اس سے ناراض ہوگا کون اس سے راضی ہوگا. اس قسم کی کسی بھی بات کو حق بات کے کہنے میں اللہ تعالیٰ کبھی آڑے نہ آنے دیں. دوسری تمہیدی بات یہ ہے کہ آج کی میری گفتگو میں خاص طور پر بھارتی مسلمانوں کے لیے کچھ تجاویز ہیں. اول تو یہ بھی کوئی آسان بات نہیں کہ یہ بات ان تک پہنچی جائے، لیکن بہرحال یہ زمانہ ایسا ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے باتیں پہنچ جاتی ہیں. شاید وقت لگے، لیکن یہ کہ یہ گزارشات بھی مجھے توقع ہے کہ بھارتی مسلمانوں تک پہنچے. میں نے اب تک بہت سے مواقع پر جب ملاقات ہوتی رہی ہے بھارت کے مسلمانوں سے، یا میرے اپنے دورہ بھارت کے موقع پر، یا یہ کہ کہیں سعودی عرب میں، کہیں امریکہ میں، کہیں برطانیہ میں، مختلف بیرونی ممالک میں ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے اہم لوگوں سے، تو میں یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ ہمارا یہ مقام نہیں ہے کہ ہم آپ کو کوئی مشورہ دیں. آپ جن حالات سے دو چار ہیں، جن مشکلات میں مبتلا ہیں، وہ جو ایک پرانی کہاوت ہے کہ جوتا جس کو کاٹتا ہے اسی کو اندازہ ہوتا ہے، ورنہ یہ کہ دیکھنے والا تو کہے گا بڑا عمدہ جوتا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت عمدہ بناوٹ ہے، لیکن جسے وہ کاٹ رہا ہے اسے پتا ہے کہ یہ مجھے تکلیف دے رہا ہے. تو ہم آپ لوگوں کی مشکلات کا اندازہ نہیں کر سکتے، سوائے ندامت کے میں یہ کہتا رہا ہوں ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے. کہ ہم نے اسلام کے نام پر ملک تقسیم کرایا تھا، جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا، جس کے ضمن میں آپ اپنا فرض کفایہ ادا کر چکے۔ پاکستان کے بنانے میں ہندوستان کے مسلمانوں نے جو رول پلے کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا فرض کفایہ ادا کر چکے ہیں، کہ ان کی جد و جہد بھی اس میں شامل ہی نہیں تھی بلکہ فیصلہ کن تھی، اس مقصد سے کہ لیے کہ ایک ملک ایسا وجود میں آ جائے جہاں اسلام کا اپنا نظام، اسلام کی اپنی تہذیب، اسلام کا اپنا تمدن، اسلام کے اپنے قوانین جو ہیں ان کا نفاذ ہو اور دنیا کے سامنے ایک مثال آ جائے۔ وہ ابھی تک اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ لہذا ہمارے پاس تو جب ہم وہ کام نہیں کر پائے تو سوائے ندامت کے اور کچھ نہیں۔ تاہم میں آج کچھ ہمت کر کے مشورے دینا چاہ رہا ہوں، اور میں اس کے لیے اپنے ذہن کو بالکل کھلا محسوس کرتا ہوں۔ اگر اس کے خلاف کوئی بات وہاں کے کسی صاحب کی طرف سے آئی تو میں اس پر سنجیدگی سے انشاءاللہ پورے ہمدردی کے ساتھ غور کروں گا، لیکن ان سے بھی درخواست ہے کہ میری گزارشات کو توجہ سے سنیں، اس پر ٹھنڈے دل سے غور کریں، اور پاکستان کے مسلمانوں سے بھی اسی کی درخواست بھی ہے، توقع بھی۔ اس تمہید کے بعد اب یہ گزارش ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کا قیام دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہوا۔ تقریباً 30 سال تک ایک کشاکش اور ایک اختلاف کا معاملہ ہندوستان میں جاری رہا۔ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس، وہ اس کی مدعی تھی کہ ہندوستان میں بسنے والے سب ایک قوم، بلا لحاظ مذہب و عقیدہ و نسل و رنگ و اور بھی جو بھی اس میں شامل کرتے جائیں، لیکن جو بھی ہندوستان میں رہتا ہے وہ ایک ہندوستانی قوم میں شامل۔ مذہب ہوتا ہے، وہ علیحدہ شے ہے، عقائد ہیں، پوجا پاٹھ کے طریقے ہیں، ہوا کرے، لیکن قوم ایک ہے۔ جبکہ مسلم لیگ کا موقف یہ بنا کہ نہیں، مسلمان ایک جدا گانا قوم ہے، اور ان کی قومیت کی بنیاد ان کا مذہب، ان کا دین، ان کے عقائد، ان کی اپنی جداگانہ تہذیب، ان کا اپنا جداگانہ تمدن، ان کے اپنے جداگانہ طور و اطوار، ان کی اپنی جداگانہ ثقافت، ہر شے جو ہے ان کی علیحدہ ہے، اور ان کی قومیت کی بنیاد جو ہے وہ مذہب۔ یہ تھا ان دو جو سیاسی تحریکیں تھیں سب سے نمایاں اور سب سے بڑی ہندوستان میں، ان کے موقف کا فرق اور تفاوت۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کشمکش ہوئی اس کا تاریخی پس منظر بھی بیان کروں، لیکن یہ کہ میری گفتگو کا جو ایک دوسرا اہم نقطہ ہے وہ بھی ابھی نوٹ کر لیجئے۔ جیسے میں نے یہ عرض کیا کہ ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کا قیام دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہوا، اسی طرح میرا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم مسلمانان پاکستان جن مسائل اور مصائب سے دوچار ہیں ان کا اصل سبب بھی یہ ہے، اور اس وقت بھارتی مسلمان جس مخبصے میں آ گئے ہیں اس کا سبب بھی یہ ہے کہ دونوں نے اس دو قومی نظریے سے انحراف کیا۔ وہ انحراف ہم نے بھی کیا پاکستان میں، وہ انحراف بھارت میں ہندوستان کے مسلمان میں۔ یہ بات ہے در حقیقت جس کو مجھے سمجھانا ہے، اور جس کے لیے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک تاریخی پس منظر آپ کے سامنے آ جائے۔ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں اور دوسرے تمام جتنے بھی مذاہب ہوں ان سب کو ملا کر ایک قوم بنانے کا تصور سب سے پہلے 16ویں صدی عیسوی کے اواخر میں ایک بڑی قوت کے ساتھ سامنے آیا۔ یہ اکبر اعظم کا زمانہ ہے، علیہ ما علیہ، سیاسی اعتبار سے وہ ایک عظیم شخصیت، اکبر اعظم، اکبر دی گریٹ، دینی اعتبار سے نہایت مردود شخص، جس نے کہ دین محمد کے مقابلے میں دین الہی ایجاد کیا، اور اس کو اس نے سرکاری قوت کے ساتھ رائج کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ کہ ایک بات ماننی پڑتی ہے کہ اس کا ذہن سیاسی تھا، اور اس نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ ہندوستان کبھی بھی عظمت سیاسی اعتبار سے یا دنیا میں کوئی بلند مقام حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ مذہبی فرق اور تفاوت موجود ہے یہاں کے لوگوں میں. لہذا سب مذاہب کو ایک ہاون دستے میں ڈال کر اور ان کو خوب کوٹ کر اور اس کا ایک صفوح بنا کر ایک مذہب دین الہی جاتی ہے. سارے دین ختم ہو جائیں, وہ جو اقبال نے کہا تھا قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم, تو سارے مذاہب وہ دین الہی میں گم. اور پھر یہ کہ پوری اپنی سیاسی قوت اور اپنی جو حکومت کے وسائل و ذرائع ہیں انہیں استعمال کیا اور دین الہی کو نافذ کر دیا اس کی ترویج کے. دوسری طرف درویشوں کی سطح پر بھی ایک عمل جاری تھا کچھ عرصے سے, تصوف میں بھی یہ رجحان پیدا ہو گیا تھا کہ یہ جو ظاہری اختلافات ہیں ان سے ذرا بالا تر ہو کر وہ ہما اوست کا نظریہ یا وحدت الوجود کا جو غلط تصور سمجھا گیا اس کے تحت, اور مسجد مندر ہکڑو نور, ایک ہی نور ہے مسجد میں بھی اور مندر میں بھی, لہذا یہ سارے فرق و تفاوت ختم کیے جائیں, بھکتی کی تحریک جو ہے اس کے حوالے سے کوشش کی گئی. یعنی یوں سمجھیے میں اس وقت جو عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہی وقت میں یہ تحریک دو طرف سے ہوتی, سیاسی سطح پر ایوان حکومت سے دین الہی کی شکل میں, کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال کے لیے تھا, 1000 سال ختم ہو گئے, اب دین محمد کا زمانہ ختم ہو گیا, یہ الف ثانی شروع ہو گیا ہے دوسرا 1000 سال, اور اس میں اب یہ دین الہی ہے جو اب ہم نے ایجاد کیا. دوسری طرف تصوف کے میدان میں وہ غلط نظریات, ہماوفتی عقائد جن میں کہ وحدت الوجود کی غلط تعبیرات بھی شامل تھی کہ یہ سب سطحی سے فرق ہے, رام اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے, رام اور رحمان ایک ہی ہے, مسجد مندر ایک ہی ہے, کیا ان چیزوں کا فرق ہے, انسانیت کے نام پر, وحدت ادیان کے نام پر سب کو ایک کر. یہ صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ واقعتاً حقیقی خطرہ تھا کہ ہندوستان سے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کا جو جدا گانا تشخص ہے وہ ختم ہو جائے. دو طرفہ حملہ تھا, یہ چھوٹا حملہ نہیں تھا. لیکن یہ کہ وہ جو ایک شعر ہے علامہ اقبال کا, خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں, توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ کرشمہ سامری, یا جیسے علامہ اقبال نے فرمایا ہر فرعون را موسیٰ, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا. ان کی عظیم شخصیت, خود تصوف کے میدان کی عظیم شخصیت, انہوں نے اس اعتبار سے وہ تصوف کے راستے سے جو طوفان آ رہا تھا وحدت ادیان کا اور ہموس کا, اس کا طوفان کا رخ پھیر دیا. عظیم شخصیت, اس لیے مجدد الفسانی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خواب کے ہے مطلب زیر فلک مطلع انوار. دوسری طرف انہوں نے نہایت کامیاب حکمت عملی, اس لیے کہ اس وقت کا نظام حکومت یہ تھا کہ بادشاہت کا نظام جو ہے وہ جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے, بڑے بڑے جاگیردار ہوتے تھے, انہی کے بل پر نظام قائم تھا. انہوں نے ان کے نام خطوط لکھ لکھ کر, انہیں اتباع سنت کی پیروی کی دعوت دے کر, اور اس طریقے سے یوں سمجھیے اس سلطنت کے نیچے سے جو اصل ان کی سپورٹ تھی اس کی, اس کو کھینچ لیا. نتیجہ یہ نکلا کہ 17ویں صدی عیسوی میں وہ نظریہ دین الہی کا ختم اور امت مسلمہ کا جدا گانا تشخص اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا, اس کا دفاع الحمدللہ کے بتمام و کمال ہو گیا, جس کی سب سے بڑی نمایاں شخصیت, اب آپ سمجھیے کہ اکبر ہی کا پڑ پوتا ہے عالمگیر, معلوم ہوا کہ فرعون کے گھر میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے اور پلوا دیتا ہے موسیٰ کو, تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جس طریقے سے پھر قلع قبا کیا ہے ان تمام ہم مستی نظریات کا بھی, یہ اب تاریخ کا ایک باب ہے جسے میں اس وقت زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. 18ویں صدی عیسوی میں اب ایک نیا فینومینن آیا, انگریز بہادر تشریف لے آیا. آپ کو معلوم ہے 1758 میں پلاسی کی جنگ سے اس کا استدار شروع ہو گیا, اس سے پہلے وہ تاجر کے بھیس میں تھا, لیکن اب وہ ایک فاتح کی حیثیت سے سامنے آیا. اس سے جو نیا مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ کہ اس نے اپنی حکمت عملی اور اپنی سیاسی مقاصد کے تحت ہندو مسلم مسئلے کو اٹھایا. اس کی میں بڑی تفصیل سے اس کا تجزیہ کر چکا ہوں اور یہ میری کتاب ہے اسلام اور پاکستان، اس میں یہ چیزیں شامل ہیں. ایک طرف تو اسے یہ اندیشہ تھا کہ میں نے حکومت مسلمان سے چھینی ہے، لہذا انتقام کا جذبہ اس میں ہوگا. ہندو محکوم رہا تھا مسلمان کا، ہندو کو سپورٹ کرو، ہندو کو ابھارو، مسلمان کو دباؤ. یہ تو گویا کہ بالکل معقول بات تھی، اس کے نقطۂ نگاہ سے بالکل صحیح منطقی بات، اندیشہ تو اسی سے ہوتا ہے جسے آپ نے ابھی تخت سے اتارا ہو. جو پہلے 800 برس سے غلام چلے آ رہے تھے ان کے لیے تو معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا، وہ پہلے بھی غلام تھے مسلمانوں کے، اب غلام ہو گئے انگریزوں کے، کیا فرق واقعی ہوا؟ وہ تو غلامی کے خوگر ہو چکے تھے، لیکن مسلمان جو ہے وہ تخت سے اتار کر جب نیچے کھڑا کر دیا گیا تو اب اسی سے اندیشہ تھا. لہذا ہندو کو ابھارا، مسلمان کو گرایا. پھر یہ کہ ہندو میں دو اعتبارات سے مسلمان سے نفرت بھی تھی. ایک تو خاص طور پر جیسا کہ میں اپنی پچھلی تقریر میں تفصیلاً بیان کر چکا ہوں اور وہ تازہ ندا میں چھپ چکی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پچھلے جمعے کی تقریر شاید شدہ آپ کو آج جو ندا موجود ہے یہاں اس میں مل جائے گی. بہرحال اس میں میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ایک تو ہندو قوم بھی پوری نہیں ہے، اس کے جو اونچی ذات والے ہندو ہیں اور ان میں سے بھی سب سے اونچی ذات یعنی برہمن ہے، برہمن کے مزاج میں اس کی شخصیت میں مسلمان سے نفرت اور مسلمان کی دشمنی پیوست ہے. شودر میں ہو ہی نہیں سکتی، ویش میں بھی، جو ویش کا طبقہ ہے وہ کاروباری طبقہ ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے نفع مجھے کہاں سے ہوتا ہے، مسلمان سے نفع ہوتا ہے تو مسلمان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا، میاں جی کو سلام کرے گا، اس کا تو مسئلہ جو ہے وہ اس نوعیت کا ہے. کشتری بھی جو ہے عام طور پر راجپوت قبائل کے اندر بھی یہ اتنا زیادہ جو ہے دشمنی کا معاملہ جو ہے اور انتقامی جذبات کا معاملہ نہیں تھا، برہمن تھا. اس اعتبار سے ایک تو برہمن، اور برہمن اس معاشرے پہ چھایا ہوا. ثانیاً ایک نیچرل بات بھی تھی کہ مسلمان اتنے عرصے حکمران رہے تو اچھے حکمران بھی تھے، برے بھی تھے، ظالم بھی تھے. اب اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے، محکوم قوم کے اندر انتقامی جذبے کا ہونا بالکل فطری بات ہے. مزید اسے بڑھایا پھر برطانیہ کے ڈپلومیسی ڈیوائڈ اینڈ رول، انہیں دوسرے سے لڑاؤ، یہ متحد ہو گئے تو ہمارے خلاف جمع ہو جائیں گے، آزادی کے لیے شور مچائیں گے، انہیں اس کو ابھارو، اس کو بٹھاؤ، اس کو اٹھاؤ، اس کو گراؤ، کھیلتے رہو. اور یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی نے اس میں مزید شدت پیدا کی. البتہ یہ کہ 19ویں صدی کی دو چیزیں اور نوٹ کر لی ہیں. اس میں ایک عظیم تحریک تو شروع ہوئی، شہیدین کی تحریک، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. یہ تو سمجھئے کہ اس کے پہلی تہائی جو ہے اس کے دوران یہ تحریک ابھری ہے، 19ویں صدی کی پہلی تہائی. یہ تحریک خالص اسلامی تھی، دینی تھی، اس میں ہندوؤں کا کوئی سوال نہیں تھا، یہ تو اسلام کے احیاء کی جدوجہد تھی. البتہ اسلام کے احیاء کے ساتھ ساتھ اس میں ہندوستان کی آزادی، چونکہ ہندوستان کو دوبارہ دارالاسلام بنانا اس کے مقاصد میں تھا تو ہندوستان کی آزادی بھی شامل تھی، لیکن وہ تحریک بہرحال ناکام ہو گئی. اس کے اثرات کچھ باقی رہے، بعد میں جو علماء دیوبند ہیں خاص طور پر وہ انہی کے جانشین بنے، جو مؤسسین دیوبند ہیں. لیکن وہ یہ کہ 1831 میں یہ جو مشہد بالا کوٹ ہے اس پر وہ تحریک ایک تحریک کی حیثیت سے ختم ہوئی. دوسرا معاملہ ہوا 1857 میں، یہ وسط ہے 19ویں صدی کا، اس میں جو بغاوت ہوئی میرٹھ سے شروع ہوئی اور پھر پورے ہندوستان میں پھیل گئی آگ کی طرح، سوائے یہ علاقہ جو ہے جو سکھوں کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے، اور اس کے چونکہ انگریز نے آ کر یہاں پر سکھوں سے نجات دلوائی تھی مسلمانوں کو، لہذا یہاں انگریز کے خلاف دشمنی کے جذبات نہیں تھے، باقی پورے ہندوستان میں وہ آگ بھڑک اٹھی. انگریزوں نے اس بغاوت کو نام دیا غدر، بے وفائی، غدر کے معنی غداری، بے وفائی کیا، اور آج ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہندوستان کی جنگ آزادی تھی. بہرحال ایک لفظ بغاوت، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کو کور کرتا ہے، بغاوت جو حاکم وقت ہے اس کے اعتبار سے غداری ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ کسی محکوم قوم کی طرف سے ہے تو وہ جہاد حریت ہے، وہ جہاد آزادی ہے. اس کا خاص نقطہ جو نوٹ کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ کوئی پلاننگ کے تحت نہیں تھی، کوئی تحریک نہیں تھی، کوئی اس کی قیادت نہیں تھی، اسپونٹینیس آؤٹ بس تھا، لیکن اس میں ہندو اور مسلمان برابر کے شریک تھے. یہ جو معاملہ یہ خالص مسلمانوں کا نہیں تھا، لیکن جب وہ ناکام ہو گئی تو اس کے بعد اب یہ معین ہو گیا کہ اب یہاں کوئی مسلح بغاوت نہیں ہو سکتی. انگریز آ گیا ہے، حکومت جم گئی ہے، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کسی مسلح جد و جہد سے اسے یہاں سے نکال سکیں. اب آئینی جد و جہد ہوگی. اس آئینی جد و جہد میں اس وقت جو علماء کرام، خاص طور پر جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، علماء دیوبند جو شہیدین کی تحریک کے گویا کہ وارث تھے، ان کا نقطۂ نظر یہ بنا کہ اس آزادی کی جد و جہد میں ہندوؤں کے ساتھ اشتراک اور اتحاد درست ہے، صحیح ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو انگریز یہاں سے نہیں جائے گا، یہ ہمیں آپس میں لڑائے گا اور اپنی حکومت قائم رکھے گا. اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ انگریز جب تک یہاں سے نہیں اکھڑتے اس کے پاؤں، یہ پورے مڈل ایسٹ کے اوپر قابض ہوا بیٹھا ہوا ہندوستان کی وجہ سے، سب سے مضبوط قدم اس کے یہاں ہے، یہاں سے اکھڑ گیا تو اس کی مثال جو ہے برطانوی سامراج کی، وہ پورے مڈل ایسٹ سے بھی اکھڑ جائے. اور یہ بات صحیح تھی. یہ وجہ ہے کہ علماء دیوبند نے بالعموم، اور آپ یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ علماء ہند نے بالعموم اور علماء دیوبند نے بالخصوص، ہندوؤں کے ساتھ اشتراک عمل پر زور دیا کہ ہمیں جمع ہو کر، متحد ہو کر یہاں سے انگریز کو نکالنا. یہ پس منظر ہے جمعیت علماء ہند کے موقع کا. لیکن اب آئیے، بیسویں صدی کے شروع میں ایک نئی شخصیت آئی ہندوستان کے منظر پر، سیاسی منظر پر، وہ گاندھی کی شخصیت. گاندھی نے علماء دیوبند یا علماء ہند کے اس موقف کو ایک رنگ دینے کی کوشش کی، پھر وہی رنگ، وحدت ادیان کا رنگ، کہ یہ ہے یہ قوم. اور اس میں اصل میں میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ایک شخصیت بڑی زبردست ہندوستان میں راجہ رام موہن رائے کی پیدا ہو چکی تھی، جس نے وحدت ادیان کا اور برہمو سماج کا فلسفہ پیش کیا تھا، اور یہ بہت بڑا عالم تھا فارسی زبان کا، عربی زبان کا. چنانچہ عیسائیت کی تبلیغ کے خلاف بھی سب سے پہلے کتاب جو لکھی ہے، تحفۃ الموحدین، وہ راجہ رام موہن رائے کی لکھی ہوئی تھی، یعنی توحید کو اس نے ڈیفینڈ کیا تصویر کے مقابلے. تو بہت بڑی عالم شخصیت، لیکن برہمو سماج، وہی اکبر کا دین الہی، سب مل کر ایک مذہب بن جاؤ. ہندوستان کے تمام مذہب جو ہے وہ ایک ہی ہیں حقیقت میں، وحدت الادیان. گاندھی نے اصل میں علماء دیوبند کا جو اشتراک تھا جہاد آزادی میں، اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی. چنانچہ اس کی پرارتھنا آپ کو معلوم ہے، کچھ قرآن کی تلاوت کرا دی، کچھ وہ اشلوک پڑھ دیے، کچھ گیتا پڑھ دی گئی، کچھ جو ہے وہ گرنتھ صاحب کے بھی اشلوک پڑھ دیے گئے. یہ سب کچھ جو ہے یہ پورا فلسفہ تھا، اور میں نے اس لیے ساری تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس کی پوری تاریخ سامنے آ جائے. سیاسی اعتبار سے واقعہ یہ کہ یہ بڑی ایک ذہانت کا ثبوت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر اندیشہ ہوا کہ یہ ایک وطنی قومیت کا تصور مسلمانوں میں اگر رواج پا گیا. اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگرچہ میرے بعض احباب اس سے سخت ناپسند کرتے ہیں میری اس رائے کو، کہ میری رائے یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد بھی گاندھی کے اس فلسفے کے ہم نوا ہو کر اس وحدت ادیان کے فلسفے کو پھیلانے کا سبب بنے. اس کی وجہ جو بھی ہو اس کو چھوڑ دیجئے. میرا معاملہ ابوالکلام آزاد کے لیے کے بارے میں یہ ہے کہ میں خود اپنی تحریک اور اپنی دینی جد و جہد کا رشتہ بھی ان سے جوڑتا ہوں، لیکن 1912 سے لے کر 1920 تک کا ابوالکلام، اس کے بعد کا ابوالکلام نہیں، وہ ایک علیحدہ شخصیت ہے. وہ جو الہلال اور البلاغ کا ابوالکلام ہے اور دارالارشاد قائم کرنے والا ابوالکلام، وہ اور ہے، اس کے بعد کا ابوالکلام اور ہے. لیکن یہ کہ میں چونکہ اس کو بالکل کنڈم نہیں کرتا، اس لیے مسلم لیگ ہی مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کے لیے تو ابوالکلام جو ہے وہ یا گالی ہے اس کا نام بھی. اور چونکہ میں ابوالکلام آزاد کا جو بقیہ بعد کا دور ہے اس سے اختلاف کرتا ہوں، تو جو مولانا ابوالکلام آزاد کے عقیدت مند ہیں وہ بھی مجھ سے ناراض ہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا پند. میں یوم اقبال پر ڈیفینڈ کرتا ہوں مولانا آزاد کو اور مولانا حسین المدنی کو رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ ہے کہ جب ان حضرات کا معاملہ آتا ہے تو وہ میرے مخالف ہو جاتے ہیں کہ تم ابو الکلام کے بارے میں یہ کیوں کہتے ہو. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے دین الہی میں دو بہت بڑے علماء کا دخل تھا, ابو الفضل اور فیضی, اسی طرح گاندھی کے اس فلسفے کو آگے بڑھانے میں مسلمانوں میں ایک رول پلے کیا مولانا ابو الکلام آزاد. یہ میری رائے ہے, جس کو بھی ناپسند ہو وہ اسے ٹکرا دے. بارہ اس سے جو اندیشہ ہو رہا تھا کہ پھر وہی تشخص مسلمانوں کا ختم ہو جائے, یہ ایک قوم کا تصور جو ہے اتنا گہرا ہو جائے کہ جس سے ایک جدا گانا تشخص جو ہے امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ختم ہو جائے. اس مرحلے پر جو شخصیت سامنے آئی ہے, عظیم شخصیت جس نے اس کا توڑ کیا ہے, وہ ہے علامہ اقبال مرحوم کی شخصیت, انٹلیکچوئل جائنٹ. اس میں کوئی شک, حکمت, فکر, فکر حاضر کا جاننے والا, کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل, بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا یہ, عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں, کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. واقعہ یہ کہ ہمارے علماء کی اکثریت دانش فرنگ سے بے خبر ہے, آج تک بھی بے خبر, وہ ان فلسفوں کو نہیں جانتے. نیشنلزم ایک فلسفہ ہے, سیکولرزم ایک فلسفہ ہے, اور یہ دونوں جو ہیں اسلام کی جڑوں کو کاٹ دینے والے فلسفے, وطنی قومیت اور لادینیت, یہ دونوں چیزیں جس پر کہ حالانکہ بہت بڑے مداح تھے علامہ اقبال مصطفیٰ کمال پاشا کے, لیکن کیسے کیسے مرثیے کہے, لا دینی و لا تینی کس پھیر میں الجھا تو, دارو ہے غلاموں کا لا غالب الا ہو, کہاں چلے گئے ہو. یہ لا دینیت اور لاتینیت, اور عربی رسم الختم بھی, رسم الخط بھی ختم, اور رومن حروف میں لکھو اور یہ کرو اور لباس پہنو اور ہیٹ پہنو, لا دینی و لا تینی کس پھیر میں الجھا تو, دارو ہے غلاموں کا لا غالب الا ہو. اور جو وہ ہے چاک کر دی ترک نادر نے خلافت کی قبا, یہ سارے انہوں نے تبصرے کیے ہیں, حالانکہ انہیں بڑی امید تھی اور بہت مایوس ہوئے ہیں, انہیں امید ہو گئی تھی مصطفیٰ کمال سے بھی اور دوسری طرف ایران سے بھی بڑی امید ہو گئی تھی, لیکن یہ کہ پھر کہا نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی, کہ روح شرط بدن کی تلاش میں ہے ابھی, کوئی امید نہیں ہو سکی, کہیں سے کوئی امید بن نہیں آئی. بہرحال علامہ اقبال, اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کو بڑی باطنی ایک نسبت حضرت مجدد کے ساتھ, جس طرح ڈوب کر انہوں نے یہ اشعار کہے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک متن انوار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. تو واقعہ یہ ہے, اور پھر انہوں نے مرثیہ کہا ہے 300 سال سے ہیں ہند کے میں خانے بند. یہ 300 سال سے کس کیوں بند کہہ رہے ہیں, کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کی کوئی شخصیت پھر نہیں اٹھ سکی, لیکن یہ کہ ایک مانوی نسبت ہے جس کا یہ ثبوت ہے, یہ اشعار منہ بول کا ثبوت ہے کہ علامہ اقبال یوں سمجھیے کہ 17ویں صدی میں, 18ویں صدی میں اس فتنے کا توڑ کرنے والے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, اور اس صدی میں وہ جو ایک قومیت کا تصور تھا اس کے بت کو توڑنے والے, یہ ہیں علامہ اقبال. اور اس اعتبار سے ان کا خطبہ جو ہے الہ آباد کا 1930 کا, 29 دسمبر 1930 کا, وہ در حقیقت مسلم انڈیا کی جو اس صدی کی تاریخ ہے اس میں وہ اہم لینڈ مارک ہے, بڑی اہمیت کہا گئی. میں نے حال ہی میں, میں نے اپنی پچھلی تقریر میں بھی اس خطبے کے کچھ حوالے دیے اور اس کے بعض نکات جو ہیں ان کو بیان کیا تھا. اس ہفتے کے دوران میں نے پھر اس خطبے کو پورا پڑھا ہے, دوبارہ پڑھا ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ اس کی بڑی عظمت میرے سامنے آئی ہے, ایک فلسفے کی حیثیت سے, ایک حکمت کے اعتبار سے انہوں نے جس طریقے سے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے, ایک دانا اور حکیم انسان کی حیثیت سے. انشاءاللہ آئندہ ندا میں ہم اس کے اہم نکات شائع کر دیں گے, اس لیے کہ اب تو لوگ بھولے ہوئے ہیں کیا باتیں کہی گئی تھی, کس مسئلے میں کہی گئی تھی. اور یہ یاد رکھیے کہ اس وقت جو بات کہی ہے علامہ اقبال نے, خود قائد اعظم, یہ میں تفصیل سے پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں, خود قائد اعظم ابھی تک تقسیم ہند کا کوئی تصور ان کے ذہن میں تھا ہی نہیں, زیادہ سے زیادہ 14 نکات تک آئے تھے, ورنہ شروع میں تو وہ ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے علمبردار تھے, لیکن رفتہ رفتہ مایوس ہوتے چلے گئے ہندو ذہنیت کو دیکھ کر. پھر یہ کہ اس کے بعد بھی 14 نکات تک پہنچے تھے, لیکن یہ علامہ اقبال ہے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ 14 نکات سے کچھ اتفاق کرتے ہوئے, ظاہر بات ہے کہ اس سے انہوں نے اس طرح کی مخالفت اس کی نہیں کی, لیکن الفاظ یہ کہ پرسنلی آئی وڈ گو فردر دین دی ڈیمانڈس، یعنی 14 نکات میں جو مطالبات پیش کیے گئے ہیں میں تو ذاتی طور پر اس سے آگے جانا چاہتا ہوں. آئی وڈ لائک ٹو سی دی پنجاب نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس سندھ اینڈ بلوچستان امالگمیٹڈ انٹو اے سنگل اسٹیٹ. دی فارمیشن آف اے کنسالیڈیٹڈ نارتھ ویسٹ مسلم اسٹیٹ اپیئرز ٹو می ٹو بی دی فائنل ڈیسٹنی آف دی مسلم ایٹ لیسٹ آف نارتھ ویسٹ انڈیا. اسے کہتے ہیں ویژنری. مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تقدیر ہے، یہ ہو کر رہے گا. 1930 میں دیکھتا، ایک حکیم انسان ہے، وہ آنے والے ایونٹ کو دیکھتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. تو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو محسوس ہو رہا ہے دی فارمیشن آف اے کنسالیڈیٹڈ نارتھ ویسٹ مسلم اسٹیٹ اپیئرز ٹو می ٹو بی دی فائنل ڈیسٹنی آف دی مسلم ایٹ لیسٹ آف دی نارتھ ویسٹ انڈیا. یہ در حقیقت یہ خطبہ جو ہے اس کے میں چند نکات اب چاہتا ہوں آپ حضرات کو بتاؤں اجمالاً. بڑی خوبصورتی سے علامہ اقبال نے اس میں یہ بیان کیا کہ انگریزوں کی یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ جو نظریہ قومیت انہوں نے یورپ میں اختیار کر لیا ہے، وطنی قومیت، وہ اسی کو ہندوستان پر اپلائی کر رہے ہیں. یعنی کانگریس کا جو فلسفہ تھا، ہندوستان، ہندوستانی قومیت، ایک ہندوستانی قوم ہوا کرے، اس میں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، ایک قوم. در حقیقت یہ مطابقت رکھتا تھا نظریہ یورپ کا جو جدید نظریہ ہے، جو ٹیریٹوریل نیشنلزم یا وطنی قومیت کا، اس کے ساتھ. تو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اس نظریے کی نفی کی ہے، وہ نظریہ یہاں بالکل اپلیکیبل نہیں. اور پھر بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بات کہی ہے، اور میں اب جب میں نے کل پڑھا ہے مزید اس کو گہرائی میں تو حیران رہ گیا ہوں. ایک ایسی گہری بات جس پر میرا ذہن آج تک نہیں گیا تھا. واقعہ یہ ہے کہ شاید اس سے پہلے بھی کبھی میں نے پڑھا ہو، لیکن ہوتا ہے انسان کا اپنا ایک ذہنی ایک فریم ورک ہوتا ہے، اس میں وہ اس بات کی طرف اس وقت توجہ زیادہ نہیں ہوئی. کل جس طرح اس کا انکشاف مجھ پر ہوا ہے. علامہ فرماتے ہیں یہاں دو قومیں آباد ہیں. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی معیار ہو قوم ہونے کا، اس کے اعتبار سے مسلمان تو ایک جداگانہ قوم ہے. کوئی معیار آپ لے لیں، البتہ یہ ہے وہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں بہت گہری، البتہ ہندو جو ہے وہ ایک قوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک قوم بھی نہیں ہے. یہ بہت گہرا نقطہ ہے، یہ میں بعد میں بھی اس کی طرف ریفر کروں گا اپنی جو میرے تجاویز ہیں اس میں، ابھی تو میں پس منظر بیان کر رہا ہوں. ہندو ایک قوم نہیں ہے، نسلی فرق و تفاوت. برہمن اور شودر ایک قوم کیسے ہو جائیں گے؟ پھر شمالی اور جنوب کے عقائد میں زمین و آسمان کا فرق، شمالی ہند اور جنوبی ہند. ہندو تو وہ بھی ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتا، اور وہ بھی ہے جو لاکھوں کو مانتا، وہ بھی ہے جو ایک کو مانتا. ان کے ہاں تو کوئی ایک عقیدہ نہیں، کوئی ایک مذہب نہیں، کوئی ایک ان کا کلچر نہیں، کوئی ایک ان کی تہذیب نہیں، کچھ بھی نہیں. وہ ایک قوم نہیں ہے، لہذا وہ سیکولرزم کا سہارا لے تو وہ تو ان کی تو مجبوری ہے. وہ وطنی قومیت کو اگر بنیاد بنائے تو اس کے پاس تو اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. لیکن مسلمان اس دام ہم رنگ زمین میں مبتلا نہیں ہو سکتا، گرفتار نہیں ہو سکتا. مسلمان کا ایک جداگانہ قومی تشخص ہے. تیسرا نقطہ، بہت اہم باتیں ہیں یہ. اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے، ایک ملک کی حیثیت سے تقسیم ہوا تو اس کے دو نتیجے نکلیں گے. مذہبی منافرت اور کشاکش بڑھے گی، شدت اختیار کرے گی. اور نمبر دو، ہندوؤں اور مسلمانوں میں سے کوئی بھی اپنے تمدنی تصورات، اپنے اقدار، اپنی ویلیوز، اپنے نظریات کے مطابق کوئی ترقی کرنا تو دور رہا، انہیں بروئے کار بھی نہیں لا سکیں گے، لڑتے ہی رہیں گے آپس میں. ظاہر بات ہے کہ مسلمان کے لیے تو ممکن ہی نہیں کہ اس ایک اقلیت ہوتے ہوئے ہندوستان کے اندر وہ اپنے تصورات، اپنے معیارات، اپنے نظریات، اپنے قوانین، ان کو بروئے کار لائے، کیسے لائے گا؟ وہ تو ہندو اکثریت ہے. ایک قوم اگر ہے تو یہ تو ان کی تو کوئی عددی اس میں حیثیت ہی نہیں بنتی. لیکن ہندو کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا کہ مسلمان اتنی چھوٹی اقلیت بھی نہیں ہے کہ انہیں نظر انداز کر دیں. یہ کشاکش میں لگے رہیں گے، کھینچ تان میں لگے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے. لہذا کسی بھی قوم کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو لائے تجربے کے میدان میں، اس کا کوئی نظام پیش کرے، اپنی تہذیب کو بروئے کار لائے، اپنے نظریات جو ہیں انہیں ٹیسٹ کرے حالات کے اوپر. ان کو جو قائم کیا جاتا ہے نظریات کو، تب پتا چلتا ہے ان میں جان ہے کہ نہیں ہے، یہ وائبل ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی یہ موقع نہیں ملے گا، لہذا تقسیم ہند ناگزیر ہے۔ اور تقسیم ہند کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نمبر ایک، دونوں کو ایک ایک ملک میں جب قطعی اکثریت حاصل ہو جائے گی تو اپنے اپنے نظریات و افکار کے مطابق نظام اختیار کرنے کا بھرپور موقع ملے گا، گویا کہ ایک ہیلدی رائیولری، ایک ہیلدی کمپٹیشن، ایک صحت مند مقابلے کا میدان کھل جائے گا۔ لاؤ بھائی تم بھی لاؤ، تمہارے پاس کیا ہے، لاؤ اسے واقعات کی کسوٹی پر پرکھو، نظام قائم کر کے دکھاؤ۔ اور ایک علاقہ ہوگا مسلمان اکثریت کا، وہ وہاں اپنا نظام قائم کر کے دکھائیں گے۔ یہ تو پھر زمانہ دیکھ لے گا کہ کس کی قدر و قیمت زیادہ ہے، کہاں بہتر نظام ہے، کہاں عدل و انصاف زیادہ ہے، کہاں سکون اور چین زیادہ ہے، کہاں سماجی انصاف ہے، کہاں معاشی مساوات ہے، کہاں حریت زیادہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے پتہ چل جائے گی۔ تو دونوں کو موقع مل جائے گا کہ برابر ہڈے اندر سینہ داری، جو کچھ تمہارے پاس ہے لاؤ پٹاری میں سے نکالو، اسے قائم کر کے دکھاؤ، اور وہ حالات اور واقعات کی کسوٹی پر پرکھو، اسے پتہ چل جائے گا کہ کون کیا ہے، ہوز ہو اینڈ واٹ از واٹ۔ ایک تو یہ کہ دونوں کو اس کا بھرپور موقع مل جائے گا، اور وہ بات دوسری جو میں عرض کر رہا تھا کہ تقسیم کے نتیجے میں ایک کیفیت اور پیدا ہوگی، وہ تو واقعہ یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر کے لیے اگر انہوں نے پچھلی اگر میری تقریر سنی ہو تو بات دوسری ہے، یا اس کی کہیں خبر میں یہ بات آ گئی ہو، ورنہ سب کے لیے یہ بات حیران کن ہوگی کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ملک نہ صرف یہ کہ باہمی امن کی حالت میں رہیں گے، بلکہ یہ جو نارتھ ویسٹ انڈیا کی ایک مسلمان ریاست بنے گی، یہی ہندوستان کی حفاظت کرے گی۔ میں وہ جملہ آپ کو سنا دوں، دی نارتھ ویسٹ انڈیا مسلمز وڈ پروو دی بیسٹ ڈیفینڈرز آف انڈیا اگینسٹ اے فورن انویژن، بی دیٹ انویژن ون آف آئیڈیاز اور آف ویولنس۔ کوئی حملہ ہندوستان پر، خواہ وہ نظریاتی حملہ ہو، اور یہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ واقعہ ہے کہ ہندوستان کو کمیونزم سے اگر بچایا تو اس پاکستان نے بچایا، ورنہ ہندوستان تو کبھی کا کمیونسٹ ملک بن چکا ہوتا، وہی حشر اس کا بھی ہو رہا ہوتا تو جو آج روس کا ہو گیا ہے، لیکن اس کو اگر یہ تحفظ ملا ہے تو پاکستان کی وجہ سے ملا ہے۔ کمیونزم کے راستے میں حصار اگر بنا تو پاکستان بنا ہے۔ پھر یہ بھی ایک واقعہ ہے تاریخی کہ ہماری طرف سے تو پھر بھی جوائنٹ ڈیفنس کی ایک اسکیم اور پروپوزل پیش ہو گئی تھی ایوب خان کی طرف سے، یہ تو نہرو نے ٹھوکر ماری، جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم، ورنہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو 1930 میں بات کہی ہے، 60s میں اسی کی صدائے بازگشت سمجھ لیجیے کہ ایوب خان کی طرف سے وہ جوائنٹ ڈیفنس کی اسکیم پیش ہوئی۔ تو یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہندوستان کے حفاظت کا ذریعہ بنے گا، تحفظ کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ہے وہ نظریات، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ویسے تو خطبہ بہت طویل ہے، اس کی تمام باتیں تو بیان نہیں کر سکتا، میری اس وقت کی گفتگو سے متعلق یہ نکات ہیں جو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ 17 سال بعد تقسیم تو ہو گئی، 1930 اور 1947، لیکن برطانوی سامراج جس نے یہاں جتنا وقت بھی گزارا، ہندو مسلمان کو آپس میں لڑا کر گزارا، وہ جاتے ہوئے بھی مسئلہ کشمیر کا خنجر ایسا پیوست کر دیا اس بر عظیم کے اندر دو ملکوں کے مابین کہ لڑتے ہی رہو، ساری توانائیاں خرچ کرو ایک دوسرے کے خلاف، سارے اپنے وسائل صرف کرو آرمز ریس میں، اسلحہ بناؤ، ایک دوسرے کا خوف، ایک دوسرے سے لڑائی۔ نتیجہ یہ کہ نہ تم کچھ کر سکے نہ وہ کچھ کر سکے، نہ تمہاری طرف سے کوئی نیا تجربہ دنیا کے سامنے آیا، یعنی ہماری طرف سے، ان کی طرف سے تو گھر آتا ہی کیا، ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، لیکن ہمارے پاس ایک نظام تھا جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں، ہم بھی نہیں کر سکے۔ 5 جنگیں ہم لڑ چکے، 6ٹی جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور گہرے سے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے جو کل چھوٹی سی ایک عبارت لکھی تھی جو ندا کا جو اندرونی سرورت ہے اس پہ چھپی ہوئی ہے، وقت ہوا تو وہ پڑھ کر آخر میں سنا بھی دوں گا، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ 6ٹی جنگ کے بادل جو ہیں وہ بہت گہرے ہو گئے، تو ہر طرف سے اس کی تائید ہو رہی ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ خطرہ حقیقی ہے، موجود ہے، اور یہ خطرہ ایسا ہے کہ اگر ہو گیا یہ معاملہ تو پھر ہماری طرف سے گویا کہ اعلان جنگ، پھر یہ کوئی ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ گویا کہ بٹوین دی لائنز یہ ہے کہ جیسے کہیں عراق کے ریئیکٹر تباہ کر دیے گئے تھے وہ خاموش بیٹھا رہ گیا، یہ بات نہ سمجھ پھر اگر یہ ہوگا تو ہماری طرف سے اذان حرب ہے، یہ اعلان جنگ. باقی جو کچھ کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہے ہیں، ببانگے دول کہہ رہے ہیں اسلم بیگ صاحب، وہ تو سب کے علم میں. جیسی بینر ہیڈ لائنز آئی ہیں، میں نے اپنی پچھلی تقریر میں بھی ان کا حوالہ دیا تھا، اور یہ ندا کے بھی اندرونی کور پر اس کی کچھ جھلکیاں ہم نے دکھا دی، یہ موجود ہے ندا باہر. بہرحال اس کا جو نتیجہ نکلا ہے، جس حال میں ہم رہے ہیں، جس حال میں وہ رہے ہیں، فائدہ ان سے اٹھایا روس نے، ہم سے اٹھایا امریکہ نے، ہمیں اپنے گھڑے کی مچھلی بنایا اور اب چچوڑ کر پھینک دیا اس کو. کیونکہ جب تک تو جنگ تھی روس کے اور کولڈ وار یا ہاٹ وار جو بھی تھی روس کے اور امریکہ کے درمیان، تو ہماری کوئی حیثیت تھی، ہمارے کوئی اہمیت تھی؟ اور خاص طور پر جب روس کی فوجیں آ گئیں افغانستان میں، تب تو ہم فرنٹ سٹیٹ بن گئے تھے، اب تو ہم فرنٹ کے اوپر تھے، لہذا پھر ہمارے اوپر عنایتوں کی اور رحمتوں کی بارش ہو گئی امریکہ کی طرف سے، ہم نے بھی گلچھرے اڑائے. لیکن یہ کہ اب کیا حال ہے وہ سب کے ساتھ، ان کی آپس کا گٹھ جوڑ، آج بش صاحب نے دھمکی دی ہے، اب روس کا اور ان کا چونکہ گٹھ جوڑ ہو گیا ہے، تو وہ حریت جو تھی وہ بالٹک سٹیٹس کو بھی دھمکی دے رہے ہیں، بش صاحب علیحدہ ہونے کی فکر نہ کرو، خام خواہ خودکشی مت کرو، اور پہلے ساری تائید ان کو دے رہے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ وہ روس کی جو ہے وہ انٹیگریٹی، اس کے سب سے بڑے محافظ اب بش صاحب ہے. جب روس جو ہے سجدہ کر رہا ہے سامنے پڑا ہوا، تو اب اسے ٹکڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ون پیس سجدہ کرے؟ اگر ٹکڑے ہو گئے تو پتہ نہیں کوئی ٹکڑا سجدہ کرے کوئی نہ کرے. اب جب سپریم پاور وہ ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ اب کسی کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، لہذا چچوڑی ہوئی ہڈی کی طرح اس نے ہمیں پھینک دیا. یہ عقائد ہے. اب بہت صحیح تجزیے آج کے اس ندا میں عبد الکریم آبی صاحب کا تجزیہ بہت صحیح آیا ہے، بہت صحیح واقعات کی تصویر انہوں نے کھینچ دی. بہرحال اس پر میں کچھ زیادہ اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ میری پچھلی پوری تقریر اسی موضوع پر تھی. ہمیں پہچاننا چاہیے اپنے اصل دشمن کو، یہ سامراج اور اس کے پیچھے عالمی صہیونیت، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں لڑائے برباد کر دے گا پورے شمالی ہند کو، اگر یہ جنگ ہو گئی پورا شمالی ہند. اور انڈیا صرف شمالی ہند نہیں ہے، ہم تو ہیں صرف شمالی ہند. ہمارا جو حشر ہوگا اس تباہی میں، پھر تو یہی ہے جو میں نے جو وہ عبارت لکھی ہے ندا کے پہلے صفحے پر، کہ شاید وہ عذاب ادنا جو تھا 1971 کا، اس کے بعد شاید یہ عذاب اکبر ثابت ہو. اور بہرحال ایک بہت بڑی جو ہے سیاسی شخصیت ہے بے نظیر، کسی کو پسند ہو کسی کو ناپسند ہو، لیکن ایک حزب اختلاف کی اس وقت وہ سربراہ ہے. اس نے جو کہا ہے کہ ایک طرف کراچی کو جناح پور بنانے کی سازش پوری ہو چکی ہے، مکمل روب عمل آ رہے ہیں، اب تو یہ نقشے کھل رہے ہیں. سندھو دیش کے لیے کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے جی ایم سید کو، اسے ابسالو کر دیا گیا، مقدمے بھی واپس لے لیے گئے، اور وہ اب بھی کہہ رہا ہے ڈنکے کی چوٹ کہ فوج بھی چاہتی ہے کہ پاکستان ایک رہے، اور پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے پاکستان ایک رہے، اور ہمیں توڑنا ہے پاکستان. اور ولی خان اور ایم کیو ایم یہ گلے ملے ہوئے ہیں، ان کا استقبال ایم کیو ایم کر رہی ہے ولی خان کا، اور ولی خان گود میں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا سرحدی گاندھی کے فرزند ارجمند اور مسلم لیگ کی گود میں براجمان ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ کسی راستے سے پختونستان کے بننے کا جو دروازہ ہے وہ کھل رہا ہے. تو یہ باتیں بڑی اہم ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے. لیکن یہ کہ اب اس میں مزید کچھ کہنے کا اس وقت میرے لیے موقع نہیں ہے، میں تو جو کچھ بھی ہے پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، اور وہ چھپ کر آ چکا ہے، پڑھنا نہ پڑھنا یہ آپ کا کام ہے. اب میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں کہ انحراف کیا ہم نے اس دو قومی نظریے سے، ہم نے بھی کیا. ہم نے چاہے قرارداد مقاصد بھی پاس کر لی بعد از خرابی بسیار، لیکن یہ ہے کہ عملاً آج تک ہم ایک سیکولر ملک ہیں، مذہب مذہب ہے، دین کی حیثیت سے آج تک وہ ہمارے ملک میں نافذ نہیں ہو سکا. بلکہ جدید اور تازہ ترین جو ہم نے قدم اٹھایا، جسے میں اس ملک کی قانونی اور دستوری زندگی کے دو فراڈوں میں، عظیم ترین فراڈوں میں سے ایک فراڈ قرار دیتا ہوں، پہلا ضیاء الحق کا ریفرنڈم تھا، اور دوسرا یہ جو شریعت ایکٹ ابھی پاس کیا گیا ہے. شریعت کے نام سے شریعت کا راستہ ہو، یہ جرت جو ہے اس سے پہلے کسی کو نہیں ہوئی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے بھی تو اصل میں تو سیکولرزم کو اپنایا، اور یہاں پر قوتیں وہی ابھی تک برسر کار ہیں، انہی کے ہاتھ میں طاقت ہے، چاہے قومی گورنمنٹ بن جائے گی وہی لوگ ہوں گے، وہ سب کے سب چاہے ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو، چاہے پیپلز پارٹی کے مسلم لیگی ذہن والے لوگوں. میں پڑھ رہا تھا جب تجزیہ عبد الکریم آبی صاحب کا، تو مجھے بڑے خوبصورت الفاظ نظر آئے، پیپلز پارٹی کے لیگی ذہنیت رکھنے والے لوگ اور لیگ کے پیپلیے، لیگ کے اندر بھی وہ ذہنیت رکھنے والے موجود ہیں، وہ تو ایک ہی طرح کے جاگیردار ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اب وہ جڑیں گے تو قومی حکومت بنے گی نا، اگر بنتی ہے تو، واللہ عالم۔ لیکن ظاہر بات ہے نظریہ ان کا وہی سیکولر نظریہ ہے، اسلام کو وہ زیادہ سے زیادہ ایک مذہب کی حیثیت سے اکنالج کرنے کو تیار ہیں، دین کی حیثیت سے اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی سپریمیسی جو ہے پوری ریاست پر اور پورے اپنے نظام کے اوپر اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس میں بدقسمتی سے 11 اگست 1947 کو قائد اعظم بھی ایک جملہ ایسا کہہ گئے جس سے یہاں سیکولرزم اور نیشنلزم کے جو علم بردار ہیں، جس کی نفی پر ہم نے یہ ملک بنایا تھا، انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ویری سون ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلم ول سیز ٹو بی مسلم، ناٹ ان ریلیجیس سینس، بیکاز ریلیجن از دی پرائیویٹ افیئر آف دی انڈیویجل، بٹ ان پولیٹیکل سینس۔ اگرچہ قائد اعظم کی منشا کیا تھی یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، مضمون ایک علیحدہ ہے۔ آیا قائد اعظم نے اپنے سارے سابقہ بیانات کی نفی کر دی؟ کیا قائد اعظم نے دھوکہ دیا تھا جب انہوں نے پہلے بیان کیے تھے کہ غلام احمد پرویز چاہے مذہبی نظریات ان کے ہمارے نزدیک نہایت گمراہ کن ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ پکے مسلم لیگی، کٹر مسلم لیگی قائد اعظم علامہ اقبال کے نہایت شدید عقیدت مند۔ لیکن غلام احمد پرویز بھی یہ کہے بغیر نہیں رہ سکا کہ معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم پر اس وقت کے حالات جو تھے اس طرح کا اتنا اعصاب پر دباؤ پڑا ہے کہ ان اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے یہ جملہ ان کی زبان سے نکل گیا۔ اور میں نے ان سے کہا کہ خدا کے بندے، قائد اعظم کے بارے میں پوری دنیا یہ مانتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی نحیف الجثہ انسان تھا، اعصاب تو اس کے فولادی اعصاب تھے، یہ اعصاب کی بات نہیں ہے، یہ کہیں وقتی حالات سے متاثر ہو کر، یہ تو ان کا ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، ان کا انوگرل ایڈریس ہے، اس اعتبار سے وہ کوئی وقتی بات نہیں ہے، اور اس کی توجیہ کوئی اور ہے، میں اس وقت اس میں نہیں جاؤں گا توجیہ کیا ہے اصلاً، وہ تو پھر جس کو دیکھنا ہے وہ میری کتاب پڑھے۔ لیکن یہ کہ اس سے فائدہ اٹھایا، یہاں سیکولرزم اور وطنی قومیت کے نظریے کی علم برداری دونوں چیزیں ایک ہیں۔ یہ یورپ سے ابھرا ہوا فلسفہ جس کی علامہ اقبال نے نفی کی فلسفے کے اعتبار سے کہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے بر صغیر پر، بر عظیم پر، اس کے دو اجزاء ہیں سیکولرزم اینڈ نیشنلزم، وطنی قومیت اور لادینیت، ان دونوں کے جو ہمارے ہاں بڑے مؤثر طبقات ہیں انہوں نے قائد اعظم کے اس جملے کو استعمال کیا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے علم میں جو لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں، جسٹس منیر صاحب نے جو کتاب لکھی فرام جنا ٹو زیا، اس میں سارا جو ہے انہوں نے بیس کیا ہے اپنے پورے فلسفے کو قائد اعظم کے جملے پر۔ بہرحال نتیجہ جو نکلا ہے ہمارے ہاں وہ اب سامنے ہے، وہ پاکستانی قومیت تو وجود میں نہیں آ سکی اور مسلم قومیت ختم ہو گئی، اب تو قومیتیں وجود میں آ گئی، ملک تو بنا تھا مسلم قومیت کی بنیاد پر، ہندو اور مسلم کو ایک قوم ماننا تھا تو پاکستان بنتا نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ اگر آپ نے اس وطنی قومیت کے نظریے کو اختیار کیا تو وہ تو نہ ملا، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال سلم، کچھ بھی نہیں، پاکستانی قومیت وجود میں نہیں آئی، مسلم قومیت کو ہم نے چھوڑ دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ قومیتیں۔ اب اس مسلم قوم کو ڈھونڈ، اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، پہلے وہ بنگلہ قومیت ابری، سندھی قومیت ابری، بلوچی قومیت ابری، اور اب پتہ نہیں کیا کیا ابھرے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ لیکن میں اس پہ تجزیے میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، تفصیل سے یہ باتیں عرض کرتا رہا ہوں۔ نفاق ہمارے اندر پیدا ہوا، ہم نے خلاف ورزی کی، اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی کہ ہم تیرے دین کے لیے ملک چاہتے ہیں، وہ دین ہم نے نافذ نہیں کیا، وعدہ خلافی کی، اس کے نتیجے میں نفاق کی سزا، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ اور نفاق دو شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، نفاق باہمی آپس میں پھٹ جانا، اور کردار کا زوال، کردار ختم ہو جاتا ہے۔ منافق کی علامتیں کیا ہیں؟ چار، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، کہیں امین بنایا جائے خیانت کرے، کہیں اختلاف ہو جائے جھگڑے پر گالم گوج پر اترا آپے سے باہر ہو جائے، چاروں چیزیں آپ کے معاشرے میں بتمام و کمال، گویا کہ ہماری شاعر بن چکے ہیں اس پاکستانی معاشرے کے یہ چاروں چیزیں، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور آپ ایسے باہر ہو جانا۔ اب انسانی جان تو مچھر کی طرح ہے، جیسے مچھر کو مسل دیا ایسے ہی انسان کو ختم کر دیا، یہ منافقت ہے جو ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا علامت بن چکی ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو جو کچھ ہم نے انحراف کیا اس کا نتیجہ ہے، اس کا حل تو وہی ہوگا، توبہ کریں، لوٹیں، پلٹیں، اب رجوع کریں، اسلام کو قائم کریں، نافذ کریں جس کے لیے کیا تھا. جب تک وہ آخری عذاب نہیں آ رہا، جو مہلت مل رہی ہے غنیمت سمجھے، ففروا الی اللہ، دوڑو بھاگو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کے دامن رحمت میں. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایک مرتبہ شاید وہ بات ہو جائے کہ جیسے قوم یونس پر سے عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد عذاب ٹل گیا تھا، شاید ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بچا لے، اپنے دامن رحمت میں لے لے. یہ تو میرا مستقل موضوع ہے، وہ انقلاب کیسے آئے گا، میں اب بات کر رہا ہوں بھارتی مسلمانوں کے بارے میں. میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، سیکولرزم ہندو کی تو مجبوری تھی، اس لیے کہ وہ قوم تھا ہی نہیں. مسلمانان بھارت نے بھی اس کو نظریے کے طور پر قبول کر لیا، اور اس زمن میں بھی ہمارا جرم کم نہیں ہے، ہمارے بھی کچھ بزرگ جا جا کر انہیں مشورہ دیتے رہے ہیں. اب میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ پہلے اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھیں اور پھر مسلمان سمجھیں، اس جرم میں بھی ہم پیچھے نہیں رہے. یہ مشورے ہم نے بھی دیے، ہونا یہ چاہیے تھا جب ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں بسنے والے مسلمانوں نے ساری اپنی مشترکہ جدوجہد کی دو قومی نظریے پر، تو اب کیسے یہ ہو گیا کہ پارٹیشن کے فوراً بعد ہم نے اپنا نظریہ تبدیل کر لیں؟ اگر ہم نے کیا، غلط کیا. ہم نے اگرچہ اس کو بربلا نہیں کہا، ڈنکے کی چوٹ نہیں کہا، لیکن عمل ہمارا وہی رہا. انہوں نے ڈنکے کی چوٹ بھی سیکولرزم کو ایک نظرے کی حیثیت سے غنیمت سمجھ کر قبول کر لیا کہ بہرحال اس سے ہم ایک قوم کا حصہ رہتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ووٹ رہتا ہے، ہم قومی سیاست میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں. یہ ایک سراب ثابت ہوا ہے، پانی نظر آتا رہا ہے، پیاسوں کو پانی نہیں تھا، وہ ریت تھا، ریگستان تھا، اور اس سراب کی جو حقیقت ہے وہ آج کھل کر سامنے آ چکی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا، واللہ عالم، میرے نزدیک جس بات کو میں حق سمجھ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، کہ مسلمان ہندوستان میں بھی اپنی جداگانہ قومیت پر مصر رہتے. ہماری قومیت جدا ہے. ہمیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملکی سیاست میں ہم حصہ لیں، تو ہمارا مخلوط انتخاب نہیں بلکہ جداگانہ انتخاب کا اصول برقرار رکھو، ورنہ ہم تمہارے سیاسی عمل سے بالکل قومی سیاست کے دھارے میں آ کر ہم اس پہ حصہ لینے کو تیار نہیں. ہم جداگانہ قوم ہیں، ہماری حیثیت ایک مائنورٹی کی ہونی چاہیے، جو حقوق مائنورٹی کے ہوتے ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے. مائنورٹی جو ہے اس کا اپنا ایک سٹیٹس ہے، انٹرنیشنل لاء میں اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک حیثیت ہے. آپ ایک قوم کے فرد بن گئے تو آپ کے پاس وہ حقوق اب نہیں رہے. قوم آپ ہیں نہیں، نہ انہوں نے ذہناً تسلیم کیا اور نہ حقیقتاً آپ ہیں، لہذا نہ آپ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ایک مائنورٹی اسٹیٹس اپنا قبول اختیار کرتے، اور اپنی تمام تر قوتیں اور وسائل اور توانائیاں اپنے جداگانہ تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی آئندہ نسل کو دینی مذہبی تربیت اور تعلیم دینے پر مرتکز کرتے کہ ہماری ثقافت برقرار رہے. وہ حادثہ نہ ہوتا جو آج نظر آ رہا ہے. تعلیم یافتہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد، اب بہت مشکل ہے ہندوستان میں جا کر پہچاننا کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان. یہ جو بھی کچھ ہے اسلام کا جداگانہ تشخص، وہ عوام میں ہے، وہاں غریبوں میں ہے، اعلیٰ طبقات کے اندر ایملگمیشن ہو چکی ہے، شادیاں ہو رہی ہیں کھل کر. یہ انکشاف میرے لیے ہے کہ ہمارا اس وقت جو ہے، یہ تو میں حیران ہو گیا، اب اسے ایک صاحب نے پشاور میں کہا تھا، آج ندا میں نے پڑھ لیا، عبد الکریم عابد صاحب کے تجزیے میں. اس وقت آپ کو معلوم ہے پاکستان میں کوئی وزارت خارجہ جو ہے وہ کس کے قبضے میں ہے؟ اکرم ذکی صاحب نام کے کوئی صاحب ہیں، اس لیے کہ وزیر تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اب جو بھی سیکرٹری ہے وہی گویا کے وزیر ہے، اور ان کے گھر میں ایک ہندو عورت ہے جو روزانہ پوجا کرتی ہے صبح، پریکٹسنگ ہندو، نیپال کی. تو یہ تو ہمارے یہاں ہے، تو وہاں کیا حال ہوگا اس کا آپ اندازہ کر لیجیے. قیاس کنج گلستان من بہارے بھرا، ہندوستان میں تو مسلمانوں کی ضرورت ہے، یہ ان کے لیے راستے جو ہیں کوئی اگر ترقی کے کھل سکتے ہیں تو اسی طریقے سے کہ اپنا تشخص ختم کر دیں، مٹا دیں، تب راستے کھلیں گے، دنیا بھی ترقی کی. تو میرے نزدیک جو صحیح لائے عمل مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے تھا، جو منطقی تقاضا تھا اس دو قومی نظریے کا جس پر ہم نے جدوجہد کی، جس کی بنیاد پر بر عظیم کو تقسیم کرایا، جس کی بنیاد پر پاکستان قائم ہوا، اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ ہم یہاں پر بھی اسی نظریے کو بربلا کہتے اور وہاں پر بھی وہی نظریہ قائم رہتا، ہم جدا قوم ہیں. ہم آپ کی قومی سیاست میں ایک قوم کے عنوان سے اس دھارے میں آنے کے لیے تیار نہیں. اگر کوئی ہے تو ہمارا الگ جدا گانا انتخاب، ہماری سیٹیں علیحدہ کر دیجیے، لیکن اگر نہیں تو پھر یہ کہ اس سیاست کے، وہ جو اقبال نے کہا تھا، الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے، اس پھندے نے یہاں دینی جماعتوں کو ہلاک کیا اور وہاں پوری مسلمان قوم کو ہلاک کر دیا، یہاں اسلام کا نام لینے والی جماعتیں اس کھیل کے اندر مبتلا ہو کر اور کشاکش اقتدار میں کبھی اس کے کبھی اس کے ساتھی بن کر زیرو ہو گئے، اب تو زیرو ہو چکے بالکل، پہلے کم سے کم ایک پاکم کی حیثیت تو تھی، اب تو زیرو ہو گئے، اور وہاں جو ہے پوری ملت اسلامیہ جو ہے اس جداگانہ تشخص کو پر اصرار نہ کر کے، اور خود ہمارے ہی مشورے بھی اس مسئلے میں یہ تھے کہ اب آپ پہلے اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھیں اور پھر مسلمان سمجھیں، یہ تو در حقیقت اپنے اس پورے نظریے سے، اس اپنی جد و جہد کی اساس سے انحراف تھا، پھر سمجھ لیجئے ہونا یہ چاہیے تھا اپنی جداگانہ قومیت کو اور مستحکم کرتے اور قومی سیاست کے عنوان سے اس پھندے میں نہ پھنستے، اپنے آپ کو ایک مائنورٹی کی حیثیت دیتے، مائنورٹی کے حقوق کے لیے اگر اس میں دسترازی ہو تو ایجیٹیشن کا راستہ اختیار کرتے، اور اس میں انہیں کامیابی ہوئی ہے، شاہ بانو کیس کے معاملے میں ایجیٹیشن کیا اور ایجیٹیشن میں کامیاب ہوئے اور راجیو گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، بعد میں ابھی بتاؤں گا تجزیہ کر کے کہ ووٹ کا استعمال کیا تو وہ تباہ کن ثابت ہوا، ایک موقع پر مسلمانوں کا ووٹ بھی مؤثر ہوا ہے بھارتی سیاست کے اندر، لیکن اس کا نتیجہ جو نکلا ہے اسلام اور مسلمان دونوں کے حق میں نہایت منفی، نہایت مضر اور نہایت ہی ہولناک نتیجہ نکلا ہے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا پھر کہہ رہا ہوں، راستے دو اب بھی اللہ کرے کہ ہوش آ جائے، قومی سیاست کا چکر دام ہنگم کے زمین جو یہ سیکولرزم اور نیشنلزم کے نظریے پر مبنی اسے دستکش ہو جائے، اگر وہ چاہتے ہیں ہندو کہ تم رہو کسی ملک کی سیاست میں تو جدا گانا جس پر کہ لڑتے رہے ہم کہ ہمارا انتخابات کا معاملہ جدا گانا ہونا چاہیے، جدا گانا انتخابات، اور اپنی توانائیوں کو صرف کریں اپنے مائنورٹی کی حیثیت سے حقوق کے تحفظ کے لیے، اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنے مکتب، اپنے اسکول، اپنے ادارے جس میں کہ ان کو دین پڑھایا جائے، اپنی تہذیب اور تمدن کے تحفظ کے لیے ساری توانائیاں جو سیاست میں آ کر منتشر ہو رہی ہیں وہ مرتکز ہو جاتی ہیں اس پر، تو یقیناً وہ تشخص جو ہے جس کے لیے ایک وقت میں اس جدا گانا تشخص کے لیے کھڑے ہوئے تھے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، اور اس کے بعد اس صدی میں کھڑے ہوئے علامہ اقبال، واقعہ یہ ہے کہ یہی کام جاری رہنا چاہیے تھا، لیکن ہوا کیا، اس نیشنل پالیٹکس کے دام ہنگم زمین میں گرفتار ہو کر اور ووٹ کی زلف گراگیر کے اسیر ہو کر اور سیکولرزم کی حمایت کر کے نتیجہ کیا نکلا، اب اس عمل کو ذرا نوٹ کر لیجئے، ہندوستانی انتخابات میں مسلمانوں کا ووٹ ایک وحدت کی حیثیت سے ایک ہی موقع پر استعمال ہوا، وہ موقع تھا اندرا گاندھی نے جو الیکشن لوز کیا، وجہ کیا تھی، نسبندی کا سلسلہ اس کے پس منظر میں تھا، آج کی دنیا میں سب ہی پوری دنیا جو ہے وہ پاپولیشن کنٹرول کے چکر میں ہے، مادی نقطۂ نظر ہے، مادی نقطۂ نظر سے انسان یہی سوچتا ہے اتنا رقبہ ہے گندم پیدا کرنے والا، ایک آدمی کے لیے اتنا درکار ہے، ہماری تعداد تو پہلے ہی زیادہ ہے، اوروں کو کہاں آنے دیں، دروازے بند کرو، آئندہ نسل جو ہے تحدید نسل، پاپولیشن کنٹرول، یہ آپ کے یہاں بھی آبدہ حسین صاحب وہی راگ لاپ رہی ہیں کہ نہیں لاپ رہی ہیں، فرق کیا ہے اندرا گاندھی میں اور آبدہ حسین میں، فرق کیا ہے نظریے کے اعتبار سے، نظریہ تو ایک ہے پوری دنیا کے اندر، جیسے میں نے پہلے کہا تھا بے نظیر میں اور آبدہ حسین میں کیا فرق ہے، کوئی فرق نہ تہذیب کا، نہ تمدن کا، نہ نظریات کا، نہ اقدار کا، نہ فلسفے کا، کوئی فرق نہیں، اسی طریقے سے اندرا گاندھی کیا فرق ہے، بلکہ وہ تو بارہ نام کی مسلمان تو ہیں، یہ وہ تو نام کی مسلمان نہیں، اس اعتبار سے وہ مادیت کے راگ علاقے، تو نسبندی کا انہوں نے جبری نسبندی، مسلمانوں کا چونکہ وہاں پہ جو آبادی کی اضافے کا ریٹ ہے وہ زیادہ ہے، ریپروڈکشن ریٹ زیادہ ہے، اور ہندو کو اس سے خطرہ ہے، یہ تو امریکہ تک میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان جو یہاں کے آباد ہو گئے ہیں ان کا تو جو ہے ریٹ آف پروڈکشن ریپروڈکشن وہ بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت جلدی جو ہے ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گے، لہذا وہ جبری نسبندی کو مسلمانوں سمجھا یہ ہمارے خلاف ہے، اور ہوگا بھی، اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انہونی بات ہو، اس کا جو رد عمل تھا پورا مسلم ووٹ اندرا گاندھی کے خلاف، اندرا کانگریس کے خلاف استعمال ہو گیا، اینڈ شی لاسٹ، ایک ہی موقع ہے جبکہ ہندوستان کے الیکشن میں مسلمانوں کا ووٹ این بلاک استعمال ہوا، اس کو ووٹ بینک کہا گیا، مسلم ووٹ بینک، یہ ایک بینک ہے، چیک جو ہے اس پہ ڈرا کر سکتے ہیں آپ، وہ ہوا، اس کے نتیجے میں اندرا گاندھی ہار گئی، لیکن رد عمل کیا ہوا، اب اس نے ہندو دیوی کا روپ دھارا، سیکولرزم کو رکھا ایک طرف اور ہندو ریوائولزم، ہندو تہذیب، ہندو کلچر، مندروں میں جانا شروع کیا، اب تلک لگوائے جا کر پنڈتوں سے، یہ سارے کام اس نے کیے کہ اگر مسلم ووٹ ایک طرف جا سکتا ہے تو اب ہمارے لیے ایک ہی راستہ کہ ہندو ووٹ کو اپیل کرے، اب وہ مسلم اور ہندو ووٹ کے درمیان صرف کسی سیاسی نظریے پر کوئی تقسیم ہو جائے، کچھ مسلمان ادھر کچھ مسلمان ادھر، یہ نہیں ہے، مسلمان بحثیت مسلمان ایک طرف چلے گئے ہیں، ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہندوؤں کو مقابلے میں لائیں، نتیجہ یہ ہوا، اس کی یہ پالیسی فوری طور پر کامیاب ہوئی اور اگلے الیکشن میں وہاں بہت بڑی کامیابی کے ساتھ آ گئی، لیکن اس کے نتیجے میں ہندو فنڈامنٹلزم، ہندو ریوائولزم، رام راج جو پہلے کہیں سننے میں نہیں آتا تھا، اس کے نعرے لگے، یہ ہے نیٹ نتیجہ جو ہمیں حاصل ہوا، میرے بہت سے احباب یہاں موجود ہیں، میں 1980 میں جب پہلی مرتبہ گیا تھا بھارت، 33 برس بعد، یوں سمجھیے کہ غالباً 6 یا 7 نومبر 1947 کو کراس کیا تھا ایسٹ پنجاب سے ویسٹ پنجاب پاکستان سلیمان کی ہیڈمس پر، پھر 33 برس بعد 1980 میں جانا ہوا، میں نے آ کر جو تقریر کی تھی شائع شدہ ہے میساک میں، تو میں کچھ خوشخبریاں لے کر آیا تھا، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ وہاں ہندو مت کا احیاء نہیں ہوا ہے، دیئر از نو ڈینجر ٹو اسلام کہ ہندو مت کی وجہ سے اسلام کو کوئی اندیشہ، دوسرا یہ کہ وہاں کوئی نیشنلزم بھی نہیں ہے، بھارت کے اندر کوئی ایک نیشنلزم ہوتا تو وہ بھی بہت بڑا خطرہ پاکستان کے لیے بن جاتا، وہاں بھی ریجنلزم ہے، علاقائی قومیتیں ہیں، ساؤتھ ورسز نارتھ اور تامل ناڈو اور فلاں اور یہ وہ سب لسانی اور نسلی جو ہے، یہ دو خوشخبریاں لے کر آیا تھا کہ اس اعتبار سے مسلمانوں کا اور اسلام کا مستقبل وہاں کوئی بہت زیادہ شدید اور فوری خطرے میں نہیں، 1980 کی بات کر رہا ہوں، اور یہ 91 میں 11 برس میں جو انقلاب آیا اس کا سبب کیا تھا، یہ ووٹ جو ایک مرتبہ ایک این ماس استعمال ہوا ہے مسلمان کا، اسی کا رد عمل ہے کہ اندرا گاندھی نے ہندو دیوی کالی ماتا کالی دیوی کا روپ دھارا ہے پر، اور ہندو ریوائولزم اور ہندو فنڈامنٹلزم یہ اس کے رد عمل کے طور پر ابھرے اس کے نتیجے میں، اور اسی کا ایک مظہر ہوا کہ اس نے گولڈن ٹیمپل پر جو حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں سکھ مسئلہ سکھ بغاوت کھڑی ہو گئی، بہرحال ہمارے نقطہ نگاہ سے جو اہم تر نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی پچھلے الیکشن میں 3 سیٹیں تھیں، اگلا ہوا 84، اب 125 کے قریب سیٹیں لی گئی، اور سب سے زیادہ جو آنکھیں کھول دینے والا فینومینن ہے وہ یہ ہے یو پی میں بی جے پی کی حکومت بن گئی، حالانکہ یو پی میں بہت سی سیٹیں ایسی تھیں جہاں فیصلہ کن ووٹ مسلمان کا تھا، ہوا کیا ہے اس پر چونکہ بہت خوبصورت مضمون چھپا ہے، جنگ میں چھپا تھا، یہ لکھنؤ کے کوئی حسام الدین صاحب ہیں ان کا یہ مضمون جنگ میں چھپا تھا، لیکن میں نے اسی خیال سے کہ کسی نے پڑھا ہوگا کسی نے نہیں پڑھا ہوگا، اس ندا میں بھی میں نے اسے نقل کر دیا ہے، ویسے اس سے پہلے نوائے وقت کے نمائندے کی ایسے سے عطاء الرحمان صاحب گئے تھے تو ایک دو مذاکرہ ہوا تھا ایوان وقت میں، اس میں انہوں نے جو بات کہی تھی اس میں بھی یہ نٹ شیل میں موجود تھی بات، لیکن یہ مضمون جو اب جنگ سے ہم نے لیا ہے اور ندا میں شائع کیا ہے اس میں تفصیل آئی کس طرح یہ ووٹ برباد ہوا مسلمان کا، اور وہ نتیجتاً فائدہ ہوا بی جے پی کو جو سخت ترین ہندو ریوائولسٹ اور نعرہ لے کر یہ آ رہی ہے کہ مسلمان کے دو استھان پاکستان یا قبرستان، اور پاکستان ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو ہو کے رہنا ہوگا، یہ نعرے، اور ان کے پیچھے وہ شیو سینا بھی ہے، آر ایس ایس بھی ہے، ساری طاقت جو ہے تمام جو اس طرح کی کلچرل آرگنائزیشن ہیں، جو مذہبی تنظیمیں ہیں جو سیاست میں نہیں آتی، آر ایس ایس کو 60-70 سال ہو گئے بنے ہوئے آج تک الیکشن میں نہیں آئی، کام کر رہے ہیں، کارڈرز بنا رہے ہیں، لیکن پیچھے ان کے بی جے پی کے پیچھے وہ سارا کا سارا طوفان موجود ہے، اور اس کو کامیابی جو حاصل ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے ووٹوں سے حاصل ہوئی، اس کا تجزیہ پڑھ لیجئے گا اس ندا میں، اس لیے کہ وہ فائل تو ملنا مشکل ہو جائے گا آپ کو اب جنگ کا. ہوا کیا ہے, مولانا علی میاں صاحب نے, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, لیکن واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اس موقع پر جو بات کی وہ وہی بنیادی غلطی ہے. مسلمان ہو کر آپ سیکولرزم کی کیوں تائید کرتے ہیں؟ سیکولرزم اسلام کی نفی ہے, اسلام دین ہے, ہماری زبان سے کیوں نکلے سیکولرزم کی تائید؟ مولانا علی میاں بہت بڑی شخصیت ہے, انہوں نے بیان دے دیا کہ سیکولرزم کی حامی جماعتوں کو ووٹ دو. اب ان کے دو دستے راست ہیں یو پی میں, جو ان کے سیاسی اعتبار سے مشیر بھی ہیں اور ان کے نائبین ہیں. ایک کی دوستیاں تھیں جنتا دل کے ساتھ, ایک کی دوستیاں تھیں کانگریس والوں کے ساتھ. دونوں نے علیحدہ علیحدہ بیان دے دیے. مولانا نے تو صرف کہا سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دو, اب دونوں سیکولر پارٹیاں ہیں, ان کے بیانات مختلف آ گئے, مسلمانوں کے ووٹ تقسیم ہو گئے, کچھ جنتا دل کو چلے گئے, کچھ کانگریس کو, اور جیتا کون؟ بی جے پی, جیسا آپ کے ہاں ہوتا رہا. یہاں کہ مذہبی ووٹ تقسیم ہو گیا مذہبی جماعتوں میں, جیتی کون؟ پیپلز پارٹی. یہی تو ہوا تھا نا 1977 میں, مذہبی ووٹ تقسیم, جیتیں گے وہ یہ جو لادنیت کے علم بردار. یہی حادثہ ہو گیا ہے اس ان انتخابات میں بھارت کے اندر. یہ ہے اصل میں کہ جس سے پورا میرے سامنے نقشہ جو ہے پوری طرح کھل کر آ گیا. حالات کو دیکھ کر تجزیہ کرنا چاہیے, یہ حادثہ کیوں ہو گیا, کیسے ہو گیا, اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے. گہرائی میں جائیے تو غلطی یہ ہے کہ ہم نے جو پوری جد و جہد کی دو قومی نظریے پر کی کہ مسلمان ایک جدا گانا قوم ہے, پاکستان میں آ کر بھی ہم نے اس کو عملاً تج دیا, اور بھارت میں بھی مسلمان نے سمجھا کہ یہ سیکولرزم غنیمت ہے, ہندو راج سے تو بہتر ہے. حالانکہ علامہ اقبال کا فلسفہ تو یہ تھا, انہیں لانے دو ہندو راج, دیکھے تو صحیح کیا ہے ہندو راج, تم اپنے مائنورٹی اسٹیٹس کی فکر کرو, اس کے لیے ایجوکیشن کی سیاست کو اپناؤ, بیلٹ کی سیاست میں تم کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتے, بلکہ اگر حصہ لوگے تو منفی نتیجہ نکل آئے گا. کامیاب بھی ہوئے تھے تو اندرا گاندھی, ناکام ہو کر ہندو دیوی کی شکل میں سامنے آ گئی, نتیجہ ہوا ہندو راج کو تقویت حاصل ہو گئی, رام راج, اور رام کے نام پر اجودھیا کی وہ پوری تحریک چل رہی ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں وہاں بھی, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, سیاست کا چسکا جنہیں لگا ہوا ہے, وہ ان ایشوز کو لے کر اٹھتے ہیں اور مسلمانوں کو جو ہے ایک جذباتی رو کے اندر بہا دیتے ہیں, اور یہی در حقیقت وہی انتخاب کا سارا چکر وہاں پر, وہ بھی مسلمانوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے. اب صورتحال جو ہے میں اس کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں. ابھی ایک بات غنیمت ہے, رام راج کی علمبردار جو بی جے پی ہے, آج میں اس کا وہ پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ابھی غنیمت ہے ایک پہلو, وہ دو اعتبارات سے. بی جے پی نے دیہات میں تو وہ نعرے لگائے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو ہو کے رہنا ہوگا, مسلمان کے دو استھان پاکستان یا قبرستان, لیکن شہروں میں آ کر پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے اس نے یہ موقف کا حال اختیار کیا ہے کہ ہندوستانی سیاست میں مسلمانوں کو برابر کا اور مساوی حصے دار اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے, یعنی یہ کہ وہ سیاسی اعتبار سے ہمارے مد مقابل ہو کرنا ہے. میرے نزدیک یہ صورتحال غنیمت ہے, اور ہمارے نظریے کے مطابق ہے. ہمارا نظریہ یہ کہ اگر ہم یہاں اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں, اللہ کرے کہ کامیاب ہو, تو غیر مسلم برابر کا شہری نہیں ہے. وہ نظریہ صحیح نہیں ہے کہ سیاسی اعتبار سے ہندو ہندو نہیں اور مسلم مسلم نہیں, مسلم مسلم ہے, ہندو ہندو ہے, مسلمان علیحدہ قوم ہے, ہندو علیحدہ قوم ہے, اسی پر ہم نے ملک بنایا. اس اعتبار سے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہندو یہاں پر پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگا, اہل ذمہ, ہندو بھی غیر مسلم عیسائی ہو, کوئی ہو, سکھ ہو, پروٹیکٹڈ مائنورٹی, ذمہ داری ہے ہماری ان کی حفاظت کی. یہ اہل ذمہ کوئی گالی نہیں ہے, ذمہ داری, ہم نے ذمہ داری لی ہے ان کے جان مال, ان کی آبرو عزت, اس کا تحفظ, ان کے عقیدے کی آزادی, ان کے معبد, ان کے مندروں کی حفاظت, ان کو پوجا پاٹھ کی آزادی, انہیں پرسنل لا کی آزادی, شادی بیاہ کی آزادی, اور اپنی نسلوں کو, اپنے لوگوں کو اپنی مذہبی تعلیم دینے کی آزادی, یہ ہم دیتے ہیں, اسلامی ریاست دیتی ہے. اسی پر ریسیپروکلی ہمیں مطمئن ہونا چاہیے, اور بھارت میں اگر مسلمان کو یہ چیزیں گارنٹی کر دی جائیں تو اسے اور کیا چاہیے؟ اور اس قومی سیاست کے اندر پڑھ کر نہ یہ رہا نہ وہ رہا، مائنورٹی آپ ہیں نہیں، مائنورٹی کے حقوق آپ کلیم نہیں کر سکتے، اور قومی سیاست میں آپ حصہ لے نہیں سکتے، لیا تھا تو وہ الٹا گلے کو آ گیا، اور اب جو لیا ہے تو الٹا بی جے پی کی کامیابی کا ذریعہ بن گیا۔ یہ دو جو ہیں بڑی آئی اوپنرز ہیں ان معاملے کے اندر، یہ دو مثالیں، یہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ حقائق کو ہم سمجھیں۔ تو اصل بات یہی ہے، ہمارے لیے راستہ یہ ہے۔ اچھا دوسری بات بی جے پی کے بارے میں ایک اور حقیقت، پچھلے جو الیکشن ہوئے تھے ان میں بی جے پی کی جہاں حکومت صوبائی قائم ہوئی، ریکارڈ یہ ہے کہ وہاں ہندو مسلم فساد نہیں ہوا، وہ اپنا ایک مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری حکومت ہے، ہم مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، لیکن پولیٹیکل جو ہے وہ برابر ہمسر ہونے کو ہم قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اور میرے نزدیک یہی صحیح بات ہے، اسلام کا نقطہ نظر بھی یہی ہے، علامہ اقبال کا فلسفہ بھی یہی تھا، ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم یہاں لائے اور قائم کریں، وہ ہم نے نہیں کیا، مجرم کو ہم ہیں سب سے بڑے، اور انہیں موقع دیں لاؤ، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، لائیں گے کیا؟ ان کے لیے تو سیکولرزم مجبوری ہے، لیکن ہم کیوں سیکولرزم کی حمایت کریں؟ ہمارے لیے تو وہ در حقیقت ہمارے نظریات کی نفی ہے، ہم کیوں ایک قوم کا تصور قبول کریں جبکہ ہمارے نزدیک ہم تو ایک امت ہیں، ہم ایک امت ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، ہم تو ایک امت ہے، وکذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ ہمارے لیے تو سند اللہ کی طرف سے آئے گی تو اس وقت آئے گی کہ جب ہم اس معیار پر پورے اتریں کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسوله ولو کان آباؤہم، چاہے وہ کانو آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم، تمہارے باپ ہو، تمہارے بیٹے ہو، تمہارے بھائی ہو، تمہارے رشتہ دار ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تو تمہارے دشمن۔ ہمارا نظریہ تو یہ ہے، جو اس معیار پر پورے اترے گا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، ہمارے نظریہ تو یہ ہے۔ ہم کیوں سیکولرزم کی حمایت کریں، ہم کیوں اس کو غنیمت سمجھیں؟ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ ہندوستان میں آج ہمارے سامنے راستہ یہ ہے، پاکستان میں ہم سیکولرزم اور نیشنلزم دونوں کو تین طلاق نے مغلط، اور احیاء خلافت کو اپنا قومی نصب العین بنائے، نظام خلافت، اور خلافت مسلمانوں کی ہوتی ہے، غیر مسلم اس میں شریک نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین ہوگا، وہ غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگا، اس کی پوری عزت و آبرو و جان و مال کی حفاظت کا ذمہ، اور اس کے عوض اس سے ٹیکس لیا جائے گا، جزیہ نہ کہیے گالی معلوم ہوتا ہے، جیسے ذمی کا لفظ گالی بن گیا جزیہ کا نام بھی گالی بن گیا، گالی نہیں ہے وہ ٹیکس ہے، ٹیکس سب سے لیے جاتے ہیں، مسلمان زکات دے گا عشر دے گا، غیر مسلم خراج دے گا اور جزیہ دے گا، فرق کیا اس میں؟ اس اعتبار سے ہمیں خلافت کے نظام کو اختیار کرنا چاہیے اور دھڑلے سے کرنا چاہیے، اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم برابر کا شہری نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ برابر کا شہری نہیں ہے۔ اسلامی ریاست ایک آئیڈیولوجیکل ریاست ہے، نظریاتی ریاست ہے، جو اس نظریے کو نہیں مانتا وہ اس کے چلانے میں، اس کے لیجسلیشن میں کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے؟ اس اعتبار سے اصول یہ ہے کہ دھڑلے سے ہم کہیں کہ ہمیں نظام خلافت قائم کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے بھارتی مسلمانوں کو بھی میں جو مشورہ دے رہا ہوں وہ یہ کہ وہ اس نام نہاد قومی سیاست سے وڈرا کریں، اس لیے کہ وہ ایک قوم نہیں ہے ہندوؤں کے ساتھ مل کر، سیکولرزم اور نیشنلزم کے اس نظریے کی نفی پر قائم رہے جس پر وہ قائم تھے، جس کے لیے انہوں نے ملک بنایا، ایک مائنورٹی کا سٹیٹس اختیار کرے، اپنی تمام تر توانائیاں اس سیاست کی بھیک مانگنے میں ووٹوں میں، اور فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، کچھ کانگریس کو چلے گئے، کچھ جنتا دل کو چلے گئے، اور فائدہ اٹھ گیا، بی جے پی نے فائدہ اٹھا لیا۔ یا اگر ایک وقت میں مؤثر ثابت ہوئے تو رد عمل میں اندرا گاندھی جو ہے ہندو دیوی کا روپ دھار کر سامنے آ گئی، فائدہ کیا ہوا؟ حاصل تو کچھ نہ ہوا، میرے کام کچھ نہ آیا، یہ کمال دین آبادی، یہ صرف کھلونے ہمارے ہاتھ میں دے کر جو ہے کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، اور اس کے اندر ایسے اس دامے ہم رنگ زمین میں بھارت کا مسلمان گرفتار ہوا ہے کہ مولانا علی میاں جیسا شخص جو ہے وہ ابھی سٹیٹمنٹ ایشو کر دیتا ہے کہ سیکولرزم کے حامیوں کو ووٹ، وہی علی میاں کہیں گے کہ پاکستان میں سیکولرزم کے حامیوں کو ووٹ مت دو، تو معلوم ہوا کہ دو اصول ہو گئے، ہویا کہ ہمارے نظریات جو ہے ایک لکیر ادھر کھینچی ہوئی ہے، اس کے مشرق میں ہمارا نظریہ کچھ اور ہے، اس کے مغرب میں کچھ اور ہے. سن 47 کی 14 تاریخ سے پہلے ہمارا نظریہ اور تھا کہ ہندو اور مسلمان جداگانہ قومیں ہیں، اور سن 47 کے بعد ہمارا نظریہ بدل گیا. تو کیا نظریات جو ہیں یہ جغرافیائی لکیروں پر بدلا کرتے ہیں؟ کیا نظریات کسی تاریخ کے حوالے سے بدلے جا سکتے ہیں کہ ایک دیش کو وہ تبدیل ہو جائے؟ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہمارا وہ بلندر ہے جو ہم نے کیا ہے، یہاں بھی کیا وہاں بھی کیا، جس کی سزا یہاں بھی بھگت رہے ہیں وہاں بھی بھگت رہے ہیں. اور جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہندوستانی مسلمانوں کو لے آؤ بھائی رام راج ہے ہی نہیں ان کے پاس، وہ لائیں گے کیا؟ بڑا پیارا نقطہ علامہ اقبال کا تھا، ان کے پاس تو کوئی آئیڈینٹیٹی ہے ہی نہیں، وہ تو ایک قوم بھی نہیں ہے، ان کی مجبوری ہے کہ وہ سیکولرزم لائیں. ہم خامخواہ اس کی تائید کے اندر جو ہے اور اس میں اپنا ووٹ استعمال کر کے دھوکے میں آ کر اور اپنی منزل جو ہے کھوٹی کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ جیسا کہ میں پچھلی تقریر میں عرض کر چکا ہوں، چھپ چکی ہے نظام میں، ہر کاسٹ پر ہر قیمت پر کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جنگ نہ ہو جس کے بادل گہرے ہو رہے ہیں. یہ صہیونی سازش ہے، امریکہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کم سے کم ہمارے جو دانت پتہ نہیں نکلے ہیں کہ نہیں نکلے ہیں اور دودھ کے ہیں کہ حقیقی ہیں، لیکن ایٹمک ٹیتھ اگر ہمارے ہیں تو وہ توڑ دیے جائیں، وہ توڑنے پر تلا ہوا، جس کے کہ یہ پوری سرخیاں جو ہے یہ ہم نے دے رکھی ہیں ندا کے اندر. اور آخر میں میں جیسا کہ میں نے کہا تھا اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں، اس عبارت کو پڑھ کر سنا رہا ہوں جو آج ندا کا جو انر ٹائٹل ہے اس کے سرور پر ہے، پاکستان کیا اب بھی وقت نہیں آیا، یہ عنوان ہے. پاکستان کی بری افواج کے سربراہ تو قوم کو بار بار اور بانگے دوہر متنبع کر رہے ہیں کہ جنگ کے سائے روز بروز گہرے ہوتے جا رہے ہیں اور دشمن اپنے عزائم کو آخری حد تک پورا کرنے پر تلا ہوا ہے. حکومت پاکستان کے سربراہ بھی اس اعتراف کے ساتھ کہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کا حقیقی خطرہ موجود ہے، یہ اعلان کر چکے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ اذان حرب ہوگی، یہ الٹیمیٹم ہوگا، یہ اعلان جنگ ہوگا. پاکستان کی حزب اختلاف کی سربراہ پہلے یہ کہہ چکی ہیں کہ سندھ اور کشمیر کے ہاتھ سے نکل جانے کا شدید خطرہ ہے اور اس طرح پاکستان کا چین سے رابطہ منقطع ہو جائے گا. اور اب انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کراچی کو پاکستان سے کاٹ کر جناح پور بنانے اور سندھ کو سندھو دیش بنانے کے منصوبے تیزی سے روبہ عمل آ رہے ہیں. اور سرحدی گاندھی کے فرزند انجمن بھی تاریخ میں پہلی بار مسلم لیگ کی گود میں اسی لیے بیٹھے ہیں کہ انہیں پختونستان کے قیام کے آثار نظر آ رہے ہیں، یعنی وہ بلکنائزیشن آف پاکستان، اللہ نہ کرے. تو کیا اب بھی، اب یہاں وہ سورہ حدید کی آیت، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں؟ اور وہ ففروا الی اللہ، سورہ زاریات کے الفاظ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف کے انداز میں دوڑتے ہوئے اللہ کی رحمت اور مغفرت کے سائے میں آنے کی کوشش کریں. اور توبوا الی اللہ توبتا نصوحا کے مطابق اللہ کی جناب میں خلوص و اخلاص کے ساتھ توبہ کریں اور عزم مصمم کر لیں کہ تن من دھن سلطنت خداداد پاکستان میں خلافت اسلامی کے مکمل نظام کو قائم کرنے کے لیے وقف کر دیں گے. اور اس طرح سن 71 کے عذاب ادنا کے بعد اب جس عذاب اکبر کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں، اس سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح بچ جائیں. الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین. اللہ تعالی ہمارے اوپر بھی اس آیت مبارکہ کو صادق کر دے، ہمیں اس کا مصداق بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.